أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وقرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم.
تلاوت کردہ سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع کی آیات نمبر 21-30 کا ترجمہ اس طرح ہے: جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں لوگوں میں سے جو عدل و انصاف کی دعوت لے کر اٹھے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یہی لوگ ہیں جن کا سارا کیا کرایا دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت گیا، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کی اس حالت کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب تورات کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ وہ علماء اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف جب بلائے جاتے ہیں، تو اس پر ایک گروہ اس سے صاف منہ پھیر لیتا ہے. یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ بس گنتی کے چند دن چھوئے گی، اور یہ جو کچھ گھڑتے رہے ہیں اس نے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے. پس جب انہیں ہم اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں تو ان کا کیا حال ہوگا، اور ہر شخص اپنے اعمال کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، اے میرے معبود، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے تو عزت دے اور جسے چاہے تو ذلت دے، خیر کا دینا تو بس تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور مردے سے جاندار کو تو ہی پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو بھی تو ہی پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ یاد رکھو، ایمان والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بنائیں، اور جس کسی نے ایسا کیا تو وہ جان لے کہ اسے اللہ کی تھوڑی حمایت بھی نہیں ملے گی، مگر یہ کہ تم ان سے بچو جیسا بچنے کا حق ہے، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر جان اپنی کی ہوئی نیکی کو اجر کے ساتھ اپنے سامنے موجود پائے گی اور برائی کو بھی سزا کے ساتھ، تب آرزو کرے گی کہ کاش اس کے اور اس کے درمیان ایک زمانے دراز کی دوری ہوتی، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ہوشیار کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ تلاوت کردہ سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع کی تفسیر اس طرح ہے:
ان الذین يكفرون بآیات اللہ ويقتلون النبیین
الى آخره، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں لوگوں میں سے جو عدل و انصاف کی دعوت لے کر اٹھے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں اہل کتاب کے کرتوتوں کا ذکر فرما رہا ہے، جن کے سبب وہ اسلام قبول کرنے سے رکتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی فطرت اس درجہ مسخ ہو گئی ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ جو کچھ برتاؤ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے باپ دادا تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، تورات و انجیل کے احکام پہنچانے والے انبیاء کرام علیہ السلام کو اور ان کے نائب علماء کے ساتھ بڑی بڑی بدسلوکیاں کرتے رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے جو عدل و انصاف کی ہدایت کرتے تھے۔ ایسے ظلم و فساد کے پرستاروں سے قبولیت حق کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسے لوگوں کو دونوں جہاں میں ناکامی اور اپنے کرتوتوں کی پاداش میں سخت عذاب بھگتنے کی خوشخبری سنا دو۔ عذاب سے بچنے کے لیے اس وقت اللہ کے مقابلے میں کوئی سہارا اور مددگار بھی نہ ہوگا. مسند ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جو کسی نبی کو قتل کر ڈالے یا کسی ایسے شخص کو قتل کر دے جو بھلائی کا حکم کرنے والا ہو اور برائی سے بچانے والا ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان الذین یکفرون الی آخرہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اے ابو عبیدہ بنو اسرائیل نے 43 انبیاء کو دن کے اول حصے میں ایک ساتھ میں ہی قتل کر دیا، پھر 170 بنو اسرائیل کے ایماندار آدمی جو انہیں اس سے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے ان سب کو اسی دن کے آخری حصے میں مار ڈالا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کا ذکر فرماتا ہے.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ
إلى آخره. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کی اس حالت کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب تورات کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ وہ علماء اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف جب بلائے جاتے ہیں تو اس پر ایک گروہ اس سے صاف منہ پھیر لیتا ہے. اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب علماء سو کے دعوے ایمان کی خدائے تعالی تردید فرماتا ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں ایک دولت مند آدمی نے زنا کیا تھا، اس کی دولت مندی سے مرعوب ہو کر یہودی علماء نے تورات کے مطابق اس کی سزا کے حکم کو چھپا لیا تھا. اس سلسلے میں جب باہم اختلاف بڑھنے لگا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فیصلہ چاہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کے لیے رجم یعنی پتھروں سے مار مار کر ختم کر دینے کا فیصلہ سنایا جو تورات میں بھی لکھا ہے، لیکن یہودی عالم عبداللہ بن سوریا نے اس حکم کے موجود ہونے سے صاف انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات لانے کا حکم دیا. جب تورات لائی جا کر رجم کے حکم کا متعلقہ مقام کھول کر رکھا گیا تو عبداللہ بن سوریا نے اپنا ہاتھ رکھ کر اس حکم کو چھپانے کی کوشش کی. دیکھنے والے سب لوگ اس کی چال بازی کو سمجھ گئے اور یہودیوں میں سے ہی ایک انصاف پسند عالم عبداللہ بن سلام نے ابن سوریا کا ہاتھ ہٹایا اور تورات میں کا حکم پڑھ کر سنا دیا. تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم صادر فرمایا. یہودی اور اس کے دنیا پرست علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ارشاد فرماتا ہے کہ یہود جھوٹے اور ہٹ دھرم ہیں کہ جس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور اسی کے مطابق چلنے کے دعوے دار ہیں، مگر جب کتاب الہی کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو دنیاوی فائدوں کی لالچ میں وہ سرکشی اور تکبر سے اس کے حکم احکام ماننے اور اسی کے مطابق عمل کرنے سے بھی صاف انکار کر بیٹھتے ہیں. اس نافرمانی و سرکشی اور تکبر کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انہوں نے ایک عقیدہ یہ گھڑ رکھا ہے کہ ہم کو دوزخ کا عذاب ہوگا بھی تو صرف گنتی کے چند دن کا ہوگا. اس باطل عقیدے کے سبب سے وہ دوزخ کے عذاب سے لاپرواہ ہو کر احکام الہی کی نافرمانی کرنے میں اور کتاب الہی کے صاف و صریح فیصلوں میں دنیاوی فائدوں کی حرص میں من مانی تبدیلی کرتے ہیں. لیکن وہ دن دور نہیں جب سب کی حقیقت کھل جائے گی اور ان کو ان کے پاداش عمل میں سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا.
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
الى آخره. یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے معبود, اے تمام جہاں کے مالک, تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے. سرکش یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک بےہودہ اعتراض یہ بھی کیا تھا کہ جس نبی آخر الزمان کے مبعوث ہونے کی پیشین گوئی ہماری کتاب میں ہے وہ بڑی شان و شوکت والا اور طاقتور ہوگا اور دنیا کی بادشاہتیں اس کے خدموں پر ڈال دی جائیں گی. مگر رسول وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو شان و شوکت ہی ہے اور نہ طاقتور بادشاہتیں ہی, تو یہ نبی کس بنیاد پر ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں خندق کھودتے وقت اللہ تعالی سے دعا فرمائی کہ خدایا ملک روم و فارس میری امت کے قبضے میں آ جائے. پھر جب روم و فارس کے محلات آپ کو دکھلائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اگلے دنوں روم و فارس کی بادشاہتوں کے مالک بنا دیے جاؤ گے. تو یہودیوں نے اس بات کا مذاق اڑایا. اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے ایک دعا کے پیرائے میں اس حقیقت کو ظاہر کر دیا کہ دنیا میں حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے, جسے اٹھنا ہے وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے گرنا ہے وہ گرا دیا جائے. کیونکہ حکومت و سلطنت, عزت و دولت, حیات و موت سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے, اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. اس کی قدرت اور منشا ہر چیز پر غالب ہے. اس کی قدرت کا انسان رات دن مشاہدہ کرتا رہتا ہے کہ کبھی رات کو گھٹا کر دن کو بڑھا دیتا ہے اور کبھی اس کے برعکس دن کو گھٹا کر رات کو بڑھا دیتا ہے. اسی طرح کبھی مردے کو زندے سے اور کبھی زندے کو مردے سے نکالتا ہے. جیسے مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی, اور آدمی سے نطفہ اور نطفے سے آدمی پیدا کرتا ہے. تاریخ عالم گواہ ہے کہ اس پیشین گوئی کے مطابق ملک روم و فارس کے عظیم الشان سلطنتوں کے بادشاہ ذلیل و رسوا ہوئے اور بے سر و سامان اور گمنام عرب قوم کے لوگ عظیم سلطنتوں پر قابض ہوئے اور عزت سے بھی نوازے گئے.
لا يستخذ المؤمنون الكافرين الكافرين أولياء من دون المؤمنين
إلى آخره. یاد رکھو ایمان والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بنائے. ایمان والوں کو کافروں اور منکرین حق کے ساتھ محبت اور دوستی کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے اللہ کی حمایت حاصل نہ ہوگی. اسی بنا پر حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے طالبان خدا اور تارکان دنیا پر دنیا داروں سے کسی شرعی وجہ کے بغیر میل جول اور دوستی کرنے سے قطعاً منع فرمایا ہے. چنانچہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ارشاد مبارک یوں مروی ہے، جو شخص حیات دنیا کا مرید ہو کر متاع حیات دنیا میں مشغول ہو یا جو اس کا ارادہ رکھ کر مرید دنیا کی صحبت اختیار کرے یا اس کی الفت اپنے دل میں رکھے تو وہ ہمارا ہے، نہ مصطفیٰ کا ہے اور نہ خدا کا ہے. انصاف نامہ. اسی طرح دوسرے مقام پر منکرین حق کے تعلق سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جاہد الکفار الاخری ہی، یعنی حق کے منکرین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو. سورہ توبہ آیت نمبر 73. نیز فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله الى اخره. سورة توبہ آیت نمبر 80. یعنی اگر 70 بار بھی ان کے لیے تم مغفرت طلب کرو گے تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. منکرین حق سے دوستی نہ کرنا دراصل خدا سے محبت کرنا اور اس کے حکم کی تعمیل ہے. دفع الوقت کے تحت بھی ایسے دشمنان دین کافروں اور منکرین حق سے دوستی اور پیار و محبت کے نتیجے میں ایمان میں کمزوری اور خدا پر توکل میں نقص لازم آنے کا اندیشہ رہا کرتا ہے. ایمان کا اقتضا تو یہ ہے کہ خدا ہی کو ضرر تکلیف دینے والا اور نفع بخشنے والا جانے. ایسے میں کفار اور منکرین حق سے خوف کھانا مومن کی شان نہیں. خوف و ڈر کے ایسے مواقع پر بھی خدا کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا اور خدا ہی سے ڈرنا ضروری اور واجب ہے. خدا کی نصرت، تائید اور حمایت حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم کی تعمیل میں منکرین حق بلکہ کسی بھی غیر اللہ کا خوف مومن کو نہ ہونا چاہیے. اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہی نکلے گا کہ اللہ کے خوف کے مقابلے میں مومن نے غیر اللہ کا ڈر و خوف قبول کر لیا. ظاہر ہے کہ یہ بات اللہ تعالی کی ہدایت کے عین خلاف ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ دفع شر کے لیے کوئی اور جائز حسن تدبیر سے کام لیا جائے جس میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر دوستی کی بات تو چونکہ حکم الہی کے خلاف پڑتی ہے اس لیے اس سے ہر مومن کو بچنا لازم ہے. اسی واسطے یہاں اپنی ذات سے ڈرنے کی ہدایت کو تازہ کیا اور فرمایا کہ تمہیں تو بالآخر خدا ہی کے پاس لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے.
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله.
یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ گزشتہ آیت میں حق کے منکرین سے محبت اور دوستی کرنے سے منع فرمایا تھا، اب ان آیتوں میں اس بات سے آگاہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے تمہارے دلوں کے بھید بھاؤ مخفی نہیں، اس پر زمین و آسمان میں جو کچھ اور جہاں کہیں ہے ہر چیز روشن ہے۔ اگر اپنے دلوں میں کفار کی محبت و دوستی کو جگہ دو گے تو ان کے برے انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ اللہ ہر قسم کی جزا و سزا پر قادر ہے، اور یاد رکھو قیامت کا دن بڑا ہی ہولناکیوں کا دن ہوگا۔ اس دن سارے انسانوں کے اچھے اور برے اعمال اس کے روبرو ہوں گے، تب گناہگار یہ آرزو کریں گے کہ کاش یہ دن ہم سے کوسو دور ہوتا اور یہ دن دیکھنا ہمیں نصیب ہی نہ ہوتا۔ آخر میں فرماتا ہے کہ دراصل اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ڈرانا دھمکانا بھی شفقت و مہربانی کے تحت ہوتا ہے تاکہ لوگ آگاہ ہو کر اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ نقل ہے کہ ایک روز خطبہ بلی میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت عالی درجت میں چند علماء آئے اور کچھ سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال علماء نے یہ کیا کہ آپ رحمت اور امید کی قرآنی آیتیں کم بیان فرماتے ہیں اور قہر و قوف کی قرآنی آیتیں زیادہ بیان فرماتے ہیں جن سے بندہ نا امید ہو جاتا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اخوک من حذرک لا من غرک، یعنی تیرا بھائی وہ آدمی ہے جو تجھے خدا سے ڈرائے، وہ آدمی بھائی نہیں ہے جو بشارتیں سنا کر مغرور کر دے۔